الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا نبي الله معزز حاضرین میرے بزرگوں اور میرے دوستوں میری ماں اور میری بہنوں میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے یہ آپ کے سامنے ہماری مسجد کے دیوار پر لکھی ہوئی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اپنے گناہوں کے معاف کروانے کا طریقہ بتایا ہے یہ تو ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے ہی کہ اللہ تبارک و تعالی بخشش فرمانے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام غفار خود ذکر فرمایا ہے۔ عفو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام خود ذکر فرمایا ہے۔ تو ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم مجھ سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر معافی مانگو گے، پچھتاؤ گے، مغفرت طلب کرو گے، تو میری شان یہی ہے کہ میں معافی مانگنے والوں کی معافی کو قبول کرتا ہوں، اور جو لوگ مجھ سے بخشش مانگتے ہیں ان کو میں بخشش دے دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از موسٹ فار گیون، ہی گرانٹس فار گیونیس۔ اف وی کمٹ اے کرائم، اف وی انڈلج ان سم تھنگ دیٹ از ان اسلامک سن، وی آر ٹولڈ دیٹ ایز سون ایز پاسبل وی شوڈ ٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سیک فار گیونیس فرام ہم، اینڈ ہی ہیز پرومسڈ دیٹ اف اے بلیور، اے مومن، اے مسلم از سنسیئر ان سیکنگ فار گیونیس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہی ول ریسیو فار گیونیس آف ہز سنس فرام اللہ آلمائٹی۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہاؤ ٹو سیک فار گیونیس۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم اف آفٹر ہیونگ سنڈ اگینسٹ دیم سیلوز جاؤک، دے وڈ کم ٹو یو او پروفٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فاستغفر اللہ اینڈ آسک اللہ ٹو فار گیو دیم، واستغفر لہم الرسول ود دا میسنجر ٹو praying that they be forgiven، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ، they would assuredly find that Allah is an acceptor of repentance and most merciful۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں گناہوں کی معافی مانگنے اور توبہ کرنے کا ایک طریقہ بتایا۔ جو قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا، اس میں تین باتیں ہیں گناہوں کی بخشش کے طلب کرنے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ کہی گئی ہے کہ جو لوگ گناہ کر لیں، یعنی یہ بات مسلمانوں کو کہی جا رہی ہے، یہ بات اوباما سے نہیں کہی گئی ہے، یہ بات ہمارے ملک کے پرائم منسٹر سے نہیں کہی گئی ہے، یہ مسلمانوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر مسلمانوں تم سے گناہ ہو جائے، تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، تو کیا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دینی۔ جاؤک، کہ وہ لوگ جو اپنی جان پہ ظلم کر لیں، اے نبی، وہ آپ کے دربار میں آ جائیں۔ دیکھیے، انڈائریکٹلی یہاں جاؤک کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں، اس سے یہ پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جانا یہ کوئی اسلام کے خلاف بات نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ جہاں تک میں نے اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں نے ساری تاریخ نہیں پڑھی ہو، بٹ ٹو دا بیسٹ آف مائی اون اسٹڈی آف اسلامک ہسٹری، پوری اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے ابن تیمیہ وہ شخص ہے جس نے یہ فتنہ پیدا کیا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کی نیت سے مدینے نہیں جانا چاہیے، یہ گناہ کی بات ہے۔ ابن تیمیہ از دا فرسٹ پرسن ان دا ہسٹری آف اسلام۔ ابن تیمیہ از اے اسکالر وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، بٹ بینگ اسکالر ڈزنٹ گارنٹی دیٹ یو ول ناٹ بی مس گائیڈیڈ۔ دیز اسکالرس ان ہارورڈ، آکسفورڈ، کیمبرج، دے آر آل اسکالرس، ہاؤ کین وی ڈینائی دیئر کوالیفیکیشنس، دیئر ایبیلٹی؟ بٹ وی آل نو دیٹ موسٹ آف دیز اسکالرز آر کمپلیٹلی مس گائیڈیڈ پیپل، مورلی دے آر کرپٹ، اسپریچولی دے ہیو نو بیک گراؤنڈ ایٹ آل۔ سو بینگ اے اسکالر از اے ڈفرنٹ تھنگ، بٹ بینگ اے رائٹلی گائیڈیڈ پرسن، بینگ آن دا پاتھ آف ہدایت از انٹائرلی اے ڈفرنٹ تھنگ۔ تو ابن تیمیہ کو اگر کوئی علم والا کہتا ہے تو اس کو کہا جا سکتا ہے، شیطان کو بھی علم والا کہا جاتا ہے اور شیطان بھی بڑا علم والا ہے۔ ابن تیمیہ کو اگر اسکالر کہا جاتا ہے تو کہا جائے گا، ہم اس راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں ابن تیمیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا گناہ ہے، معاذ اللہ۔ جس وقت یہ بات انہوں نے کہی، پرٹیکولرلی سیریا میں اور ایجپٹ میں بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا، مسلمان سڑکوں پہ نکل آئے۔ جس طرح ابھی انوسنس آف مسلم نام کی فلم کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے ساری دنیا کے مسلمان پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس وقت تو ٹی وی نہیں تھا، اسکائی ٹی وی نہیں تھا، نور ٹی وی نہیں تھا، امہ چینل نہیں تھا کہ ابن تیمیہ کے اس فتوے کا پتہ ساری دنیا کو چل جاتا۔ تو جہاں یہ رہتا تھا ایجپٹ میں، وہاں اور نیبرنگ کنٹری سیریا میں یہ بات کچھ دنوں میں پھیل گئی، وہاں بڑا فتنہ پیدا ہو گیا، مسلمان اپنے گھروں سے نکل آئے، سڑکوں پہ، گلیوں پہ، اس کو لٹکاؤ، اس کو پھانسی دو، اس کو قتل کرو، یہ گستاخ ہے۔ حالانکہ وہ اس کے زمانے کے مسلمان بھی جانتے تھے کہ ابن تیمیہ از اے اسکالر، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی اور گستاخی امت نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کی ہے، آج بھی نہیں کریں گے، کل بھی نہیں کریں گے، پہلے بھی نہیں کی۔ تو ہنگامہ ہوا اور چاروں مذہب کے مفتیوں نے، علماء نے، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، سارے سنی علماء نے یونانی مسئلے فتویٰ دیا، اس کو پکڑ لیا گیا، سزا ہو گئی، ڈماسکس کے پریزن میں رہا اور وہیں اس کی موت واقع ہو گئی، اس کو لائف سینٹنس دے دی گئی تھی، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے کسی نے یہ بات اسلام کی تاریخ میں نہیں کہی تھی، یہ پہلا شخص۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کریم یہ فرماتا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک if after having sinned against themselves they would come to you او prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ یہاں نہیں لکھا ہے کہ if they would come to you in your physical life، اگر یہ لکھا ہوتا تو پھر آیت کریمہ کا مطلب کچھ اور ہوتا، مختلف ہوتا۔ یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے، صرف ہے کہ جاؤ کہ اگر آپ کے پاس آئیں، یہ نہیں لکھا ہوا کہ اے نبی جب تک آپ دنیا میں ظاہری زندگی کے ساتھ ہیں اس وقت وہ آپ کے پاس آئیں۔ تو یہ قید ہم نہیں لگا سکتے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ قید نہیں لگائی ہے قرآن میں تو ہم کون ہوتے ہیں کہ قرآن کی کسی بات کو قید لگا کر بیان کریں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گنہگار مسلمانوں کا حاضر ہونا جانا یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی. دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گنہگار مسلمان آپ کے دربار میں آئیں اور فاستغفر اللہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ کریں, یعنی وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اس دعا کے لیے قرآن نے یہ یہاں نہیں لکھا ہے کہ حضور کے دربار میں پہنچ کر قبلے کی جانب منہ کر کے دعا کریں. قرآن کریم میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے. کیا ہے؟ فاستغفر اللہ دے وڈ کم ٹو یو او پروفیٹ اینڈ آسک اللہ ٹو فار گیو دیم. اٹ ڈزنٹ سے ہیئر دیٹ دے وائل دے آر آسکنگ فار گیونیس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے شوڈ فیس ٹوورڈس کعبہ, دے شوڈ فیس ٹوورڈس قبلہ. اس کی بھی کوئی شرط نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ دعا مانگنے کے لیے کسی بھی جانب منہ کرنے کی اسلام میں کوئی شرط نہیں. جب جمعہ کا خطیب خطبے کے آخر میں دعا کرتا ہے تو اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا, اس کا منہ نمازیوں کی طرف ہوتا ہے. بھئی جب خطبے میں خطیب کہتا ہے اید الاسلام وانصر الاسلام عز الاسلام, اللہ سے دعا کی جاتی ہے نا خطبے کے آخر میں, کہے اللہ اسلام کی تائید فرما, اسلام کو عزت دے, اسلام کی مدد فرما. اللہم اید الاسلام, اللہم عز الاسلام. تو یہ دعا ہو رہی ہے خطبے میں, بھرے مجمع میں, مسجد میں, جمعے کے دن, جمعے کے وقت. اس دعا کے کرتے وقت خطیب, خطبہ دینے والا امام اپنا منہ قبلے کی طرف تو نہیں کرتا ہے, بلکہ قبلے کی جانب تو امام کی اس وقت پیٹ ہوتی ہے, منہ نمازیوں کی جانب ہوتا ہے. تو جب نمازیوں کی جانب منہ کر کے دعا کرنا درست ہے تو رسول اللہ کی جانب منہ کر کے دعا کرنا کیوں درست نہیں؟ دنیا کے سارے نمازیوں کا چہرہ اور رسول اللہ کا چہرہ, رسول اللہ کا چہرہ پھر بھی دنیا کے سارے نمازیوں کے چہرے سے بہتر ہے. تو جب مسلمانوں کی جانب منہ کر کے دعا مانگنا درست ہے تو مسلمانوں کے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر آپ کے چہرے اقدس اور مواجہ شریف کی جانب بھی منہ کر کے دعا مانگنا درست ہے. وہاں آج یہ جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہا جاتا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرو, یہ ان کا اپنا مذہب ہوگا, نہ یہ قرآن میں لکھا ہے, نہ حدیث میں لکھا ہے, نہ اسلام کی کسی قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ ان کا اپنا طریقہ ہے جو زبردستی وہ زائرین پر فورس کرنا چاہتے ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد نبوی شریف میں نماز فرض کے بعد سلام پھیرتے تو دعا کے پہلے اپنا چہرہ قبلے سے موڑ کر دائیں طرف کر لیتے تھے. کبھی کبھی بائیں طرف بھی کیا ہے حضور نے, لیکن زیادہ تر حضور رائٹ کی جانب ٹرن کر جاتے تھے. اور کبھی کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی جانب مڑ جاتے تھے, 180 ڈگری کا ٹرن ہوتا تھا حضور کے چہرے مبارک کا. حدیث پاک میں ہے یہ ساری باتیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز فجر مسجد نبوی میں صحابہ کو پڑھائی, سلام پھیرنے کے بعد اپنا چہرہ داہنی جانب فرمایا اور پھر دعا فرمائی. قبلے کی جانب منہ نہیں ہے, دعا حضور فرما رہے ہیں. صحابہ کی جانب منہ ہے, حضور دعا فرما رہے ہیں. بائیں جانب حضور کا چہرہ ہے, حضور دعا فرما رہے ہیں. تو دعا کرنے کے لیے یہ شرط ہے ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے قبلے کی جانب منہ کرنا ایک ریکوائرمنٹ ہے, ایک شرط ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ قبلے کی جانب منہ کر کے بھی دعا کرنا صحیح ہے. معاذ اللہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قبلے کی جانب منہ کر کے دعا نہیں کرنی چاہیے، استغفر اللہ، نہیں، قبلے کی جانب بھی منہ کر کے دعا کرنا درست ہے، نمازیوں کی جانب بھی منہ کر کے دعا کرنا درست ہے، داہنی جانب اور بائیں جانب مڑ کر بھی دعا کرنا درست ہے۔ اور اسی لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی آپ کے دربار میں آ کر جو لوگ اللہ سے توبہ کریں ان کو قبلے کی طرف منہ کرنا چاہیے، یہ یہاں نہیں لکھا ہوا ہے۔ اور تیسری شرط یہ لگائی گئی ہے کہ یا نبی جب آپ کے دربار میں آ کر یہ گنہگار امتی اللہ سے دعا کریں ان کی دعا کے بعد آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، اسی کا نام ہے وسیلہ۔ بھائی وسیلے کے لفظ سے اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ وسیلے کا لفظ مت بولیے، ہم ضد نہیں کریں گے۔ اسی کا نام ہے سفارش۔ سفارش کا لفظ اگر کسی کو پسند نہیں ہے تو ہمیں کوئی ضد نہیں ہے کہ سفارش کا لفظ ہی بولا جائے۔ اسی کا معنی ہے انٹرسیشن۔ اگر آپ کو یہ لفظ اچھا نہیں لگتا آپ مت بولیے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واستغفر لهم الرسول with the messenger to praying that they be forgiven، کہ ایک مسلمان تو دعا کر ہی رہا ہے اللہ سے کہ اللہ معاف فرما دے، اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی میں اس کو معاف اس وقت کروں گا جب آپ بھی یہ کہیں کہ اے اللہ اسے معاف فرما دے، آپ بھی فرمائیے، آپ اس کے حق میں سفارش فرمائیے، جب آپ بھی کہہ دیں گے کہ اے اللہ یہ گنہگار مسلمان تجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اے مالک و مولا، اے میرے رب، میرے اس امتی کو معاف فرما دے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دے وڈ ایشیورلی فائنڈ دیٹ اللہ از این ایکسیپٹر آف ریپینٹنس اینڈ موسٹ مرسیفل۔ آپ کے دربار میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی سفارش فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر یہ معافی مانگنے والے اللہ کو یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور بے حد مہربان پائیں گے۔ یہ ہے میرے دوستو گناہوں سے معافی مانگنے کا طریقہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کو تمام سنی علماء نے انتہائی خوش قسمتی کی بات اور مستحب بتایا، اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد سے لے کر اب تک ہمیشہ لاکھوں مسلمان مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، 24 گھنٹے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار کی زیارت اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش لوگ کر رہے ہیں، وہاں لائن لگی ہوئی۔ حج کے موقع پر کوئی حج کرنے جائے اور مدینہ طیبہ نہ جائے، یہ تو بڑی جفا کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا، حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کہ من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ ون ہو پرفارمز حج اینڈ ڈزنٹ وزٹ می ان مدینہ ہی از ڈوئنگ این انجسٹس ٹو می، وہ ظلم کر رہا ہے میرے اوپر۔ اور اسی لیے جو زیارت کرنے والے لوگ ہیں ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری دی کہ من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے۔ اور اس زیارت قبر کے لیے حضور نے حج کی کوئی قید بھی نہیں لگائی۔ وہ دوسری حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے ظلم کیا، وہ ظالم ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں حضور نے کیا فرمایا کہ من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، رمضان میں کی کہ رجب میں کی کہ شوال میں کی کہ محرم کے مہینے میں کی کہ ربیع الاول کے مہینے میں کی، جب چاہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرنے کے لیے کوئی گیا، تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ راؤنڈ دا ایئر کبھی بھی مدینہ طیبہ حضور کے روضہ انور کی زیارت کے لیے جانا یہ حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. صرف حج ہی کے موقع پہ مدینہ جانا یہ ٹریڈیشن نہیں ہے. حدیث نے جو ٹریڈیشن اسٹیبلش کی ہے وہ یہ ہے کہ تم کو جب موقع ملے جاؤ اور مدینہ طیبہ جا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرو. محبت سے، عقیدت سے، ایمان سے زیارت کرو گے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کا وعدہ فرماتے ہیں. اب یہ ایک ہماری بدنصیبی ہی ہے کہ جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں، حرم شریف کے اندر، حاجیوں کے ہوٹلز میں، حاجیوں کے رومز میں جا جا کر اسپیشلی ہائرڈ مولانا لوگ جن کو مختلف ملکوں سے بلایا جاتا ہے، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے بنگلہ دیش سے بنگلہ زبان بولنے والوں کو بلایا جاتا ہے، پنجاب سے جانے والے حاجیوں کو بہکانے کے لیے پنجاب سے پنجابی بولنے والوں کو بلا لیا جاتا ہے، سندھ سے سندھی بولنے والوں کو، گجرات سے گجراتی بولنے والوں کو، کچھ سے کچھی بولنے والوں کو، ہر زبان کے بولنے والوں کو وہاں بلا کر کرائے پر حکومت رکھتی ہے کہ حاجیوں کو کسی طرح یہ سمجھا دو کہ یہ مدینے جائیں تو نبی کے روضے کی زیارت کے لیے نہ جائیں. یہ بڑا پروجیکٹ ہے، ملینز آف ریالز کا پروجیکٹ ہے. میں کہتا ہوں کتنا اچھا ہوتا اگر اس کے بجائے پروجیکٹ یہ ہوتا کہ اے بنگلہ دیشی بھائیوں کی زبان بولنے والوں، علماء، جاؤ ان بنگلہ دیش سے آنے والے حاجیوں کو یہ سمجھا دو کہ یہ نماز کے پابند ہو جائیں، ان کو یہ سمجھا دو کہ یہ بیویوں پہ ظلم نہ کریں، ان پہ یہ سمجھا دو کہ یہ پڑوسیوں کا حق ادا کیا کریں، ان کو یہ سمجھا دو کہ حج کرنے کے بعد کوئی گناہ جا کر واپس نہ کریں. ہزاروں اخلاقی برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، ہزاروں اخلاقی برائیاں مسلمانوں میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو پروجیکٹ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی ڈرگ کے خلاف بات کرو، شراب کے خلاف بات کرو، جوئے کے خلاف بات کرو، ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف بات کرو، جو ہمارے ایشوز ہیں اس پر وہاں کوئی بات نہیں ہوتی. بات صرف ایک ہوتی ہے کہ حاجیو اگر مدینے نہیں گئے ہو اور جانے والے ہو تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا کلمہ پڑھتے ہو ان کے قبر کی زیارت کے لیے مت جاؤ. ون پوائنٹ ایجنڈا اور پروجیکٹ ہے جس پہ ملینز آف ریال خرچ کیا جا رہا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی نیت سے اگر کوئی چلا جائے گا تو کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں جب اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے کہ ظلم کرنے والوں، جانوں پر گناہ کرنے والوں، حضور کے دربار میں جا کر اللہ سے معافی مانگو، تو یہ تو کوئی قرآن کے خلاف بات نہیں ہوگی. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اور ہم نے کوئی بات اپنی طرف سے نکال کر نہیں کہی ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے آپ کے آگے، وہ قرآن کریم جب اس کی اجازت دیتا ہے. حدیثیں پڑھ رہا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود انکریج فرما رہے ہیں کہ جو حج کے لیے آیا اور میرے قبر کی زیارت نہیں کی اس نے ظلم کیا، جس نے میری زیارت کی، میری قبر کی زیارت کی، اس کی شفاعت مجھ پر لازم ہو گئی ہے. تو حدیث و قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مدینہ طیبہ جانا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرنا یہ اللہ کی بھی مرضی ہے اور یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی مرضی ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی اور اپنے نبی کی مرضی ہی پر زندہ رکھے. آمین ثم آمین.